احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما صاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. یہ سورہ حدید کی آیات 22-24 ہیں اور ان کا ترجمہ یہ ہے، نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی، نہیں واقع ہوتی کوئی مصیبت، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ تم صدمہ نہ کیا کرو، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اترایا کرو اس پر کہ جو اللہ تمہیں دے، اور اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے شیخی خورے کو جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں، اور جو کوئی پیٹ موڑ لے تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، اپنی ذات میں آپ ہی محمود. ان تین آیات میں ایمان باللہ کے ان مضمرات و مقدرات کا بیان آیا ہے جو اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں بھی بیان ہو چکے ہیں، لیکن ہر مقام کا اپنا ایک رنگ ہے. جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے، سورہ حدید ام المسبحات ہے، تمام مسبحات میں جو مضامین آئے ہیں متفرق طور پر وہ اس سورہ مبارکہ میں مجتمع ہو کر جامعیت کے ساتھ آئے ہیں. سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کے درس کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ایمان کا جو اولین نتیجہ انسان کی سوچ میں، اس کے احساسات میں، اس کے نقطہ نظر میں، اس کے زاویہ نگاہ میں پیدا ہونا چاہیے اور مترتب ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ یہ کائنات کسی اندھے بہرے مادے کی کار فرمائی نہیں، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے الٹپ نہیں ہو رہا ہے، از خود نہیں ہو رہا ہے، ایک حکیم و دانا ہستی اس کائنات کی خالق ہے، اس نے اس کو خلق فرمایا ہے حکمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اذن سے ہو رہا ہے، اور خواہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت مضمر ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں بندہ مومن میں تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ جان لیتا ہے کہ جو بھی حالات اس پر وارد ہو رہے ہیں وہ ناگوار ہوں یا خوشگوار، از خود نہیں ہو رہے، صرف کسی اور کے ارادے سے نہیں ہو رہے، کوئی اور بھی اس میں کاسب ہو سکتا ہے، کوئی بھلائی یا برائی اپنے لیے کما رہا ہو، لیکن کسی بھی چیز کا وقوع، کسی بھی چیز کا ظہور میں آنا اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اور اس میں یقیناً ایک اعلی سطح پر، ایک بلندتر سطح پر کوئی نہ کوئی حکمت مضمر ہے، کوئی نہ کوئی خیر ہے، خواہ ہمیں اپنی محدود بصارت و بصیرت کی وجہ سے وہ خیر، وہ حکمت نظر نہ آئے۔ یہ ہے ایمان کا اولین نتیجہ جو مترتب ہونا چاہیے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ یہ واقعات جو ظہور پذیر ہوتے ہیں، یہ حوادث جو رونما ہوتے ہیں، اور اگرچہ اس میں دونوں ہی چیزیں ہیں، وہ بھی کہ جو تمہیں بہت خوشگوار محسوس ہوتے ہیں، وہ بھی کہ جو تمہیں پسند نہیں ہے، تاہم یہ کہ چونکہ انسان ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ جو اسے ناگوار گزرتے ہیں، لہذا لفظ مصیبت کا اطلاق بالعموم کسی تکلیف، کسی نقصان، کسی رنج دہ بات پر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ علم خداوندی میں پہلے سے طے ہے۔ یہ کتاب، فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ اللہ کا وہ عزم، یہ اللہ کا وہ علم ازلی ہے، وہ علم قدیم ہے کہ جس میں ما کان و ما یکون آن واحد میں موجود ہے۔ اس حقیقت کو اگر کوئی شخص جان لے تو اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے اس کو یہاں قدر وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے انسان کی سوچ اور اس کی محدودیت کے پیش نظر بطور جملہ معترضہ یہ الفاظ آ گئے کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، تمہیں یہ بڑا مشکل نظر آتا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز جو بھی واقع ہوئی اور جو بھی واقع ہوگی وہ پہلے سے کہیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہو؟ لیکن سمجھ لو کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی۔ یہ چیز اللہ کے لیے ہرگز مشکل نہیں، اس کی ذات و صفات کو سامنے رکھو تو اس میں کوئی پہلو تعجب کرنا ہوگا۔ اب جو نتیجہ مترتب ہونا چاہیے، لکہ لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم، یہاں دونوں کو جمع کر لیا گیا۔ فاتا یا فوتو، یہ لفظ ہم بولتے ہیں فوت ہو گیا، کوئی چیز جاتی رہی، چلی گئی، اس میں کسی شخص کا چلے جانا، کسی عزیز کا فوت ہو جانا، کسی محب یا محبوب کا انتقال کر جانا، یہ بھی شامل ہے، کسی مال کا ہاتھ سے نکل جانا، کسی موقع کا ہاتھ سے نکل جانا، جو بھی چیز چلی گئی، تم سے چھن گئی، اس پر افسوس، اور افسوس بھی وہ تاسو، یہ یاس کا لفظ، مایوسی، فوری طور پر کسی چیز کے رنج کا احساس، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، لیکن اس سے اس درجے متاثر ہو جانا، اس سے اتنا تاثر قبول کر لینا کہ انسان کے قوا شل ہو جائیں، طبیعت بجھ کر رہ جائے، کمر ہمت ٹوٹ جائے، مایوسی کا غلبہ ہو جائے، یہ کیفیات ایمان کے منافی۔ لکہ لا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ تم وہ رنج اور وہ غم جو مایوسی کی طرف لے جانے والا ہو وہ نہ کیا کرو، اس پر کے جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، ایک مسرت، ایک خوشی، ایک انبساط جو طبعی اور فطری نتیجہ ہو وہ چیز منافی نہیں ہوگی ایمان کے. فرح کہتے ہیں پھولے نہ سمانا خوشی کی وجہ سے. خوشی کے باعث انسان اترانے لگے, خوشی سے پھٹ پڑے. ولا تفرحوا بما آتاکم, جو کچھ اللہ تمہیں دے اس پر اترایا نہ کرو, اس پر یہ نہ ہو کہ خوشی میں پھولے نہ سماؤ. واللہ لا يحب كل مختال فخور, یہاں اس فرح کی حقیقت کو اور کھول دیا. اس کا نتیجہ ہے اختیال اور فخر. اگر قلب اس درجے متاثر ہوا ہے, اس شے کی قدر و قیمت اس نے اتنی سمجھی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پھولے نہیں سما رہا, تو اس کی بنا پر اس میں ایک غرور اور ایک فخر کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی. اترائے گا, اکڑ کر چلے گا, اظہار مفاخرت کرے گا. یہ دو انتہائیں ہیں در حقیقت, کہ جو جتنا جتنا انسان ایمان سے دور ہوگا, خدا سے محجوب ہوگا, حقیقت سے بعید ہوگا, اتنی ہی ان دونوں کیفیات کے اندر فصل بڑھتا چلا جائے گا. اور جتنا جتنا انسان حقائق سے قریب تر آئے گا, ایمان سے بہرا ور ہوگا, معرفت ربانی سے حصہ پائے گا, اتنی ہی ان دونوں کیفیات کے مابین فاصلہ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا. کہاں کہ وہ صورت ہو کہ سردی ہو یا گرمی, نرمی ہو یا سختی, کشادگی ہو یا تنگی, مسرت بخش صورت حال ہو یا تکلیف دہ کیفیت, ان سب کے مابین انسان, انسانی شخصیت, انسان کی مانوی شخصیت ایک چٹان کے مانند کھڑی رہے, جس سے کہ ہوائیں سر ٹکرا رہی ہوں, ہوائیں سر پھوڑ رہی ہوں, کہیں اگر اس کے دامن میں دریا بہ رہا ہو تو موجے اس سے سر پھوڑیں, لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہے, وہ ان سے کوئی تاثر قبول نہ کرے. جتنا جتنا انسان ایمان سے قریب تر ہوگا, اتنی اتنی اس میں اس چٹان کی سی کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. جتنا جتنا انسان ایمان سے تہی اور محروم ہوگا, اتنا ہی اس کے اندر ان بدلتے ہوئے حالات سے تأثر اور اس کے مابین بود اور فصل بڑھتا چلا جائے گا. یہ مقام دین کی ایک بڑی بنیادی حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے نہایت موزوں ہے. اس حیات دنیاوی کے دوران ہر انسان کو ان بدلتے ہوئے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے, مسرت بخش لمحات بھی آتے ہیں, تکلیف دہ حوادث و واقعات بھی رونما ہوتے ہیں. اس میں ایک درجہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا, گمراہی بہت دور کی گمراہی. وہ تو یہ ہے کہ اگر خوشی نصیب ہوئی ہے, کشادگی ہے, فراوانی ہے, تو اسے کسی دیوتا کی نظر کرم کا ثمرہ قرار دیا جائے, غیر اللہ کی طرف اسے منسوب کیا جائے. اور اگر کوئی تکلیف ہے, کوئی مصیبت آئی ہے, کوئی تنگی ہے, تو اسی طرح اسے کسی دیوتا کی ناراضگی کا, اس کی نگاہ کرم کے پھرنے کا نتیجہ قرار دیا جائے. یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا. ہدایت کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرو اور اسے بھی اللہ کی طرف منسوب کرو. نعمت بھی وہی دیتا ہے, تکلیف بھی وہی دیتا ہے, مصیبت بھی اسی کی طرف سے ہے اور راحت بھی اسی کی جانب سے ہے. والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, خیر ہو شر ہو, ناخوشگوار حالات ہو یا ناگوار صورتحال ہو, جو بھی ہے من جانب اللہ ہے. نعمت آئی ہے شکر ادا کرے, تکلیف آئی ہے صبر کرے اور جھیلے. لیکن ابھی اس میں اصل حقیقت سے کچھ محجوبی کا ایک عنصر موجود ہے, اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سورۃ الفجر میں. عجیب آیت ہے وہ. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن، واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. کلا، انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے بعین طور کہ اس کا رزق ناپ تول کر دینا شروع کر دیتا ہے، یہ استعارہ ہے تنگی کے لیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، نہیں، ہرگز نہیں، بات یوں نہیں ہے. بظاہر یہاں ایک سوالیہ نشان سامنے آ جاتا ہے کہ آخر اس کے اس کہنے میں غلطی کا پہلو کون سا ہے، میرے رب نے عزت دی، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اس شخص کے مقابلے میں تو یہ بہت ہدایت پر آ چکا ہے جس نے کسی اور دیوی یا دیوتا کے توجہ اور عنایت کا ثمرہ قرار دیا ہو یا اس کی ناراضگی کا نتیجہ سمجھا ہو، لیکن ابھی محجوب ہے اصل حقیقت سے. وہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کیفیتیں بالکل مساوی ہیں، وہ عزت عزت نہیں، وہ ذلت ذلت نہیں، دونوں کیفیتیں برابر ہیں، آزمائش ہیں، امتحان ہیں، ہر پہلو سے جانچا جا رہا ہے. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے. اس دینے میں عزت نہیں ہے، اس چھیننے میں ذلت نہیں ہے. کبھی وہ کشادگی اور فراوانی سے آزماتا ہے، کبھی تنگی سے آزماتا ہے. وہ کشادگی یا فراوانی وہ عزت کی دلیل نہیں، عزت کی علامت نہیں، یہ تنگی اور مفلسی، یہ ذلت نہیں، ذلت کی علامت نہیں، یہ ہے گمراہی، یہ ہے فکر و نظر کا وہ فساد، وہ غلطی کہ جس سے انسان بچتا ہے اگر درجہ بدرجہ ہدایت میں آگے بڑھ رہا ہو. تو ان دونوں حالتوں کو مساوی جاننا کہ دونوں امتحان کی حالتیں ہیں، دونوں کیفیات آزمائش کی ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس موت اور حیات کا سلسلہ اس نے تخلیق ہی اس لیے فرمایا کہ تمہیں جانچے اور پرکھے اور دیکھے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. امتحان ہونے کے اعتبار سے دونوں کیفیت بالکل مساوی. ابھی ایک اگلی منزل اور ہے، ہدایت کی چوٹی، اس کا کلائمیکس اس باب میں یہ ہے کہ انسان کشادگی کو، تمنگری کو، دولت کو، دنیاوی عزت و وجاہت کو زیادہ کڑا امتحان سمجھے، زیادہ بھاری آزمائش سمجھے بنسبت مفلسی کے، بنسبت تنگی کے، بنسبت گمنامی کے. اس لیے کہ ہر چیز کو جب اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا، ہر چیز کی جب جواب دہی کرنی ہوگی، جیسے کہ ہمارے ہاں اکاؤنٹنگ میں کیپیٹل، سرمایہ جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں ڈیبٹ کے کھاتے میں آئے گا. اس کاروبار کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے، اتنا سرمایہ تھا، کیا کیا، کیا کمایا. اسی طریقے سے جس کو جتنا زیادہ دیا گیا ہے وہ اتنا ہی بوجھ تلے ہے، اتنی ہی ذمہ داری ہے، اتنا ہی مسئول ہے، اتنا ہی خدا کے ہاں اس کو حساب بھاری دینا ہوگا. اور جو اس دنیا میں مشیت ایزدی نے جس کو ان بوجھوں سے، ان ذمہ داریوں سے کہ ان کے اعتبار سے جتنا ہلکا رکھا ہے، اس روز معلوم ہوگا. ایک حدیث میں الفاظ آئے سبق المفردون، جو ہلکے لوگ ہیں وہ آگے نکل گئے، بھاری لوگ حساب کتاب اور ذمہ داری اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کا ایک نقشہ آتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں. خلق قرآن کے مسئلے میں ایک دور وہ تھا جب ان پر تشدد ہو رہا تھا، کوڑے پیٹ پر برس رہے تھے. یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ مار ماری گئی ہے کہ اگر ہاتھی کو ماری جائے تو وہ بھی بلبلا اٹھے. لیکن ایسی کسی حالت میں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. ایک وقت آیا نقشہ بدل گیا, اب ایوان مملکت سے ایوان حکومت سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے. ایلچی آتا ہے ایک باب الخلافہ سے اور وہ اشرفیوں کا ایک توڑا لے کر حاضر ہوتا ہے, پیش کرتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ رونے لگتے ہیں, اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں ہوں, یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے. اس سے عہدہ برا ہونا, اس سے بچنا, اس میں کامیاب ہونا زیادہ کٹھن مرحلہ ہے. یہ ہے در حقیقت اس باب میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کا آخری درجہ. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل. منطقی رب دیکھیے, یہ اگر مال و دولت ملا, یہ اگر مال ملا دولت ملی, اس سے اگر دل کی کلی کھل گئی, مسرت ہے, خوشی ہے, پھولے نہیں سما رہے, اس کے معنی کیا ہے؟ انسان کی ذہنیت کیا ہے, اس کی اقدار کیا ہے, اس کو پہچان لیجئے. اس کا منطقی نتیجہ بخل ہے. اب اسے سینچ کر رکھا جائے گا, سنبھال کر رکھا جائے گا. آخری پارے کی چھوٹی صورتوں میں جو نقشہ کھینچا گیا, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اقلدہ. یہ وہ ذہنیت ہے, مال اس کے ساتھ وہ قلبی وابستگی, اسے سیت سیت کر رکھنا اور جمع کرنا, اس کی گنتی اور حساب ہی سے دل کو خوشی اور راحت کا میسر آنا. یہ ذہنیت, یہ کیفیت, ظاہر بات ہے کہ پھر وہ مال کو روکے گا. جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معارج میں, ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوعا. مال ملتا ہے, دولت ملتی ہے, خیر ملتا ہے, تو اس کو روک روک کر رکھتا ہے. یہ ہے منطقی نتیجہ, اور یہ ضد ہے اس کی جو شرط اول ہے سلوک قرآنی کی. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. اس راستے پر چلنا چاہتے ہو جو قرآن کھولتا ہے, وہ سلوک اختیار کرنا چاہتے ہو جو قرآن مجید تمہارے سامنے رکھتا ہے, تو وہ تو اولین قدم وہ ہے, پہلی شرط وہ ہے. اور اس سے روکنے والی چیز وہ ہے یہ بخل, الذین یبخلون. اور یہ دیکھیے بہت ہی ربط ہے اس میں, جو خود بخیل ہوگا وہ بخل ہی کا مشورہ دے گا. اس کی سوچ یہی ہے, اس کی قدر یہی ہے, اس کی ویلیوز یہی ہے. یامرون الناس بالبخل, امر کا لفظ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے غالباً. عربی زبان میں امر صرف حکم ہی کے لیے نہیں آتا, مشورے کے لیے بھی آتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, جہاں قوت ہو معروف کو نافذ کرنا قوت کے ساتھ, یہ بھی امر ہے. جہاں صرف اس کا موقع ہو کہ تفہیم کی جا سکے, سمجھایا جا سکے, نصیحت کی جا سکے, تو یہ بھی امر بالمعروف ہے, تلقین, واعظ, نصیحت. تو یہاں اس معنی میں ہے, الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, وہ لوگ کہ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. یہ بالکل وہی انداز ہوتا ہے عالم واقعہ میں جو ہم سورہ عنکبوت میں پڑھ چکے ہیں, کہ وہ بزرگ, وہ جہاں دیدہ لوگ, وہ معمر لوگ ان نوجوانوں سے کہتے تھے, اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم, ہمارے راستے پر چلے آؤ, اپنی قومی روایات کے مطابق زندگی بسر کرو, کوئی خطا ہوئی, غلطی ہوئی تو ہم جھیل لیں گے, ہم برداشت کریں گے, تمہاری طرف سے خدا کے ہاں ہم جواب دے لیں گے. بالکل اسی طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ دین کی راہ پر بڑھنا چاہے, انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اس میں کہیں ابھر آئے, اگر کہیں جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کوئی آمادگی پیدا ہو جائے، اس میں وہ اپنے اوقات صرف کر رہا ہو، اپنی قوتیں صلاحیتیں توانائیاں کھپا رہا ہو، جس کا نتیجہ بہرحال یہ نکلے گا کہ دنیا سکڑے گی، ممکن نہیں ہے آپ اپنی توانائیوں کا مصرف دین کو بنائے، آخرت کو بنائے، تو بہرحال منطقی طور پر دو اور دو چار کی طرح بالکل میتھمیٹیکل پروپوزیشن ہے کہ دنیا پھر اس سطح پر برقرار نہیں رہ سکتی جس سطح پر وہ برقرار تھی جبکہ آپ نے اپنی ساری توانائیاں اس میں کپا دی تھی. جب یہ سکڑتی ہے دنیا تو پھر ناصح مشفق بڑی ہمدردی اور خیرخواہی کے انداز میں کہتے ہیں کہ میاں ہوش کے ناخن لو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کچھ مستقبل کی فکر کرو، کچھ آئندہ کے لیے بچت کے بارے میں سوچو، بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، آخر بڑے ہوں گے، ان کی ذمہ داریوں سے تمہیں عہدہ برا ہونا ہے، لہذا یہ کیا تم نے روش اختیار کی ہے، تمہیں کچھ اپنے خیر کا اور شر کا، اپنے نفع اور نقصان کا کوئی خیال نہیں ہے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل. یہ بات اس سے پہلے نفاق کے ضمن میں بھی عرض کی جا چکی ہے. جو خود پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں آگے بڑھنے والے کبھی اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ ان آگے بڑھ جانے والوں کے آگے بڑھ جانے سے ان پیچھے رہ جانے والوں کا پیچھے رہ جانا زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. لہذا ان کا طرز عمل منطقی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی ہونا چاہیے کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ لوگ کہ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کی تلقین کرتے ہیں، بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں، بخل ہی کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. یہ اب بڑے ہی ایک بیزاری کے انداز میں اللہ تعالی ایسے لوگوں سے قطع نظر فرمانے کے انداز میں، اگر لوگ رخ موڑ لیں، اعراض کریں، تو اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، اسے تو کوئی احتیاج نہیں. کوئی اگر اس راہ میں آگے بڑھتا ہے تو اپنے لیے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں یہ مضمون آ چکا ہے. اگر جہاد کرتے ہو اپنی جانوں اور اموال کے ساتھ، اللہ کی راہ میں اگر انفاق مال کرتے ہو اور بذل نفس کرتے ہو، تو جان لو اللہ پر کوئی احسان نہیں، یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ کو کوئی احتیاج لائق نہیں، اللہ کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے تمہاری اس محنت اور تمہارے اس جہاد و مجاہدے کے بغیر، اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو تمہاری ان کوششوں اور انفاق اور جہاد سے پوری ہونے والی ہو. وہ تو الغنی ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. انسان ہے محتاج، یہ اس کی ضرورت ہے، وہ اپنی عاقبت، وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے لگائے اور کھپائے اور خرچ کرے. وہ ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کو پسند ہیں، وہ ہیں کہ جو فوز و فلاح اور رشد اور کامیابی کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. باقی جو لوگ بخل اور اعراض کی روش اختیار کریں، تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. یہاں آیات 22-24 کا بیان ختم ہوا، اور اب اس کے بعد آ رہی ہے ایک آیت، بہت عظیم آیت. اگر یہ کہا جائے کہ اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیت، تو بات غلط نہ ہوگی. اب اس پر گفتگو شروع ہوگی.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، روشن تعلیمات اور واضح نشانیوں کے ساتھ، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو، لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ قائم رہیں لوگ عدل و انصاف پر، اور اتارا ہم نے لوہا اس میں جنگ ہے شدید، اور منافع ہیں لوگوں کے لیے، اور اس لیے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ جو مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے، یقیناً اللہ قوی ہے زبردست ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایمان کا ایک دوسرا نتیجہ جو انسان کے عمل میں نکلنا چاہیے، اس کی عملی زندگی کا ایک نقشہ، ایمان حقیقی کا مظہر عملی، جس کی طرف اجمالاً ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ حجرات میں اشارہ آیا تھا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں، اور کھپائیں اس میں اپنی جانیں بھی، اور صرف کیے اس میں اپنے مال بھی، سچے یہی ہیں۔ ایمان کا مظہر عملی، مظہر اتم، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے لیے پھر اس کا ہدف، اس کا مقصود، اس کی آخری منزل سورہ صف کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر۔ اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ اس وقت سورہ حدید کی جس آیت کو سمجھنا مقصود ہے، اس میں ایک قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے جملہ انبیاء اور رسل کے حوالے سے، اور اسی قاعدہ کلیہ کا اطلاق ایک اتمامی اور تکمیلی شان میں نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ موضوع ہے سورہ صف کی اس برکتی آیت کا، اس لیے کہ وہاں الہدا اور دین الحق جس مقام پر وارد ہوئے ہیں، اسی مقام پر اس آیہ مبارکہ میں الکتاب اور میزان کے الفاظ آئے، تو ان دونوں کو بیک وقت نگاہ کے سامنے رکھنا دونوں کے فہم میں مفید ہے۔ فرمایا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، اب ایک یہ اشارہ ہے ایک طویل سلسلہ نبوت و رسالت کی جانب، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا، اس روئے عرضی پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت و رسالت نے بیک وقت سفر شروع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، قافلہ انسانیت بھی ارتقائی مراحل طے کرتا رہا اور قافلہ نبوت بھی ارتقائی منزلیں طے کرتا رہا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام بینات کے ساتھ۔ لفظ بینات کی شرح اس منتخب نصاب کے دوران کسی مقام پر ہو چکی ہے، اجمالاً پھر ذہن میں تازہ کر لیں، بین کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو بالکل واضح ہو، روشن ہو۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جسے کسی اضافی دلیل کی احتیاج نہ ہو۔ بینہ مؤنث ہے بین کا، اور اس کی جمع ہے بینات، یہ لفظ انبیاء اور رسول کے ضمن میں آتا ہے دو اعتبارات سے. ایک تو یہ کہ جو تعلیم وہ لے کر آتے ہیں، جن باتوں کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں، وہ دین جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں وہ بالکل واضح اور روشن ہے، اس کے اصول فطرت انسانی کے لیے معروف ہیں، جانے پہچانے ہیں، فطرت کو ان سے ایک بڑی مانوسیت ہے، ان سے مناسبت ہے، اس لیے وہ بین ہیں، روشن ہیں. اور دوسرے وہ معجزات کے جو انبیاء اور رسول کو عطا کیے گئے، انہیں بینات سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ معجزہ کسی انسان کے نبی ہونے کو بالکل مبرہن کر دیتا تھا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم نے ان کے ساتھ دو چیزیں نازل کی، ایک تو الکتاب اور ایک المیزان. الکتاب بین ہی اسی مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے، بر میں آ چکا ہے، اور وہاں بھی ترجمہ کیا گیا تھا کتابیں، کئی کتابیں نازل ہوئی، متعدد صحیفے نازل ہوئے، لیکن ان سب کو جمع کر کے الکتاب کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، وہ ابتدائی ایڈیشنز ہیں اسی الکتاب کے جس کا کامل اور آخری ایڈیشن قرآن مجید ہے. رسولوں کو بھیجا گیا کتابوں کے ساتھ یا اس الکتاب کا کوئی ایڈیشن دے کر. والمیزان، اور میزان بھی ان کو عطا کی گئی. میزان کیا ہے؟ وزن سے بنا ہے، تولنے والی شے، ترازو معین کرتی ہے کہ کوئی شے ایک سیر ہے، دو سیر ہے، تین سیر ہے، اس کی قدر کا تعین. پھر اس کے دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں تب وزن ہوتا ہے، یہیں سے مفہوم پیدا ہوا توازن کا. میزان وہ نظام فکر و عمل ہے جس میں توازن پایا جائے، جس میں ہر ایک کے حقوق و اختیارات کا تعین ہو جائے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، پلڑا کسی طرف جھک نہ رہا ہو. جیسا کہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے ذمن میں عرض کیا گیا تھا، انسان کی اصل ضرورت تمدن کے پیچیدہ مسائل میں مختلف انتہائی کانفلکٹنگ تقاضوں کے مابین نقطۂ عدل کی تلاش، عورت اور مرد کے مابین حقوق اور اختیارات کا توازن، فرد اور معاشرے کے مابین حقوق اور اختیارات کا توازن، سرمایہ اور محنت کے مابین حقوق اور اختیارات کا توازن، والدین اور اولاد کے مابین ان کے باہمی تعلقات میں ایک توازن، انسانی تمدن، انسانی تہذیب، اس کے پیچیدہ مسائل، اس میں کانفلکٹنگ ڈیمانڈز، متصادم تقاضے، ان کے مابین ایک متوازن لائحہ عمل کہ جس میں سب کے حقوق و اختیارات کا تعین ہو جائے کامل انصاف کے ساتھ، وہ نظام فکر و عمل میزان ہے. اب ذہن میں رکھیے کہ جو الفاظ آئے سورہ صف میں، اس کی مرکزی آیت میں، اور قرآن مجید میں دو اور مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، بعثت محمدی کے ضمن میں، وہاں یہی الکتاب کی بجائے الہدا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، اور یہی المیزان ہے جس نے تکمیلی درجے پر پہنچ کر، مرتبہ اتمام و تکمیل پر پہنچ کر دین الحق کی شکل اختیار کی، وہ دین جو ایک مکمل نظام ہے جو زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، جو ہر ایک کے حقوق و اختیارات کا تعین کرتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے عدل، نقطۂ عدل و قسط کا تعین کرتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، جب بیعت خلافت ہوئی ہے آپ کے ہاتھ پر، اور اس کے بعد آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، پہلی تقریر کی، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف میرے نزدیک کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق پہنچا نہ دوں. یہ ہے حقوق اور اختیارات کا توازن. اور یہ مختلف طبقات کہہ لیں، معاشرے کے مختلف پہلو، انسانی زندگی کے مختلف گوشے، ان کے مابین یہ نقطۂ عدل ہے کہ جو پوری زندگی پر حاوی ہو کر صراط مستقیم کی شکل اختیار کرتا ہے، جو سبا سبیل کی شکل اختیار کرتا ہے، جو اس راہ عدل و انصاف کی شکل اختیار کرتا ہے کہ جس پر انسان چلے تو نہ افراد کے دھکوں میں مبتلا ہو اور نہ تفریح کی ٹھوکروں سے دوچار ہو. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. اب غور فرمائیے، ليقوم الناس بالقسط. یہ نظام کس لیے بھیجا گیا؟ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ یہ شریعت کیوں عطا کی گئی؟ یہ دین دے کر کیوں بھیجا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مطلوب کیا ہے؟ کیا کتاب کی صرف تلاوت ہو جائے تو بات پوری ہو جائے گی؟ اس نظام کو بھی آپ کتابوں میں رکھیں اور اس کی حمد و ثنا بڑے بلند بانگ دعوی کے ساتھ کرتے رہیں تو اس کا مقصد نزول پورا ہو جائے گا؟ نہیں. ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر کاربند ہوں. یہ نقطۂ عدل اس لیے دیا گیا، یہ میزان اس لیے نازل کی گئی کہ اسے نصب کیا جائے، یہ نظام دین حق اس لیے دیا گیا کہ اسے قائم کیا جائے، یہ نظام عدل و قسط اس لیے دیا گیا کہ لوگ اس پر قائم ہوں اور کاربند ہوں. ليقوم الناس بالقسط. ذہن میں رکھیے نظام کیوں دیا گیا. بہترین نظام، بہترین نظام عدل و قسط کتابوں میں لکھا ہوا بے معنی ہے جب تک کہ وہ بالفعل نافذ نہ ہو. اور اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے، اس کو اس دور میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے. ان کا فلسفہ ارتفاقات حجت اللہ البالغہ کی ایک بڑی اہم بحث ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان، اس کا مقصد زیست عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یعرفون بھی اس میں ہے، یطیعون بھی ہے. وہ مجھے پہچانیں، میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، مجھ سے لو لگائیں، مجھ سے محبت کریں، مجھے پوجیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی نظام ظالمانہ ہے، اگر کسی نظام میں دولت کی تقسیم بنیادی طور پر غلط ہو گئی ہے، اگر ہیوز اور ہیو ناٹس کے طبقات مستقلاً وجود میں آ گئے، اگر ایک طرف وہ ہیں کہ جن کو کھا کھا کر ہیضہ ہو رہا ہو اور دوسری طرف وہ ہوں کہ جنہیں دو وقت کی قوت لا یموت کے لیے صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کرنی پڑ رہی ہو، یہ نظام سب سے بڑا پردہ بن جاتا ہے خالق و مخلوق کے مابین. بقول شاہ ولی اللہ دہلوی، انسانوں کی ایک عظیم اکثریت حیوانی سطح پر آ جاتی ہے، اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے، اس کی ساری توانائیوں کا صرف ایک مصرف رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے دو وقت کی روٹی حاصل کر لے. وہ انسان اب ان کے لیے کہاں اس کا موقع ہے کہ وہ خدا سے لو لگائیں، کبھی اس سے مناجات کر رہے ہوں، کبھی لذت مناجات اور حلاوت دعا سے انہیں بھی کبھی کوئی حصہ ملے، کبھی حاصل زندگی ہیں وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں، کبھی اس کیفیت سے انہیں بھی کوئی حظ حاصل ہو، ممکن ہی نہیں ہے. حیوانی سطح پر لدو اونٹوں کے مانند، کولہو کے بیلوں کی طرح ان کی زندگی صرف اپنی معاشی تلاش رزق کی ایک جد و جہد بن کر رہ جاتی ہے. لازم ہے کہ وہ نظام عدل و قسط قائم کیا جائے، دولت کی تقسیم بھی ہو تو منصفانہ، مواقع ہوں تو سب کے لیے کھلے ہوئے، کوئی کسی کا تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، کوئی کسی کے تحت دبا ہوا اور کچلا ہوا نہ ہو. کونوا عباد اللہ اخوانا، سب انسان بھائی بھائی بن جائیں اور اللہ کے بندے بن جائیں. اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کیا جائے، برپا کیا جائے، نافذ کیا جائے. وہ ترازو نصب کی جائے، اس میں تل کر ملے جسے جو کچھ ملنا ہے، جو جس کا حق معین ہے اس نظام عدل و قسط میں وہی اس کو مل رہا، کسی دوسرے کے حق پر وہ دسترازی نہ کر رہا ہو۔ اب غور کیجئے، اس کے لیے ضرورت ہے جد و جہد کی، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ صف میں۔ آخر کوئی نظام باطل، کوئی ظالمانہ اور استحصالی نظام آج خود جڑیں نہیں چھوڑا کرتا، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وفادات ہیں، وابستہ ہیں اس نظام کے ساتھ، چودراہٹیں ہیں، سیادتیں ہیں، کوئی اس پر آنچ برداشت نہ کی جائے گی، ضرورت پیش آئے گی، کشمکش، تصادم، ٹکراؤ، نظریات کی کشمکش، نظریات کا تصادم، یہ تصادم پھر عملی میدان میں آئے گا۔ یہ تصادم جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس کیفیت میں بھی ہوگا جسے ہم پیسیو ریزسٹنس سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب مرحلہ آئے گا تو اس میں اقدام کا رنگ بھی شامل ہو جائے گا، وہ ایکٹیو ریزسٹنس ہوگی، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا ناگزیر ہے، یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کی جا چکی ہے کہ صرف تبلیغ کا معاملہ اور ہے، صرف تلقین اور وعظ و نصیحت کی بات اور ہے، صرف تزکیہ نفس ہی کرنا ہو تو معاملہ اور ہو جائے گا۔ خانقاہیں بنا لیجئے، بیٹھ جائیے، جو طالب آئے اس کو مانجھیے، رگڑیے، اس کا تزکیہ نفس کیجئے، یہاں کوئی خون ریزی کی ضرورت نہیں، کبھی میدان جنگ میں آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، کبھی وہ آرمڈ کانفلکٹ لازمی نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ ہے، لوگ آپ کو ستائیں گے، آپ جھیل لیجئے، برداشت کر لیجئے، اس دعوت و تبلیغ کے میدان میں، اس وعظ و نصیحت کے میدان میں، کسی بھی ریفرمیشن کی کوشش میں، اصلاحی جد و جہد میں، اصلاحی و تبلیغی کوشش میں، کبھی کسی جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، کہیں کسی مسلح تصادم کا کوئی مرحلہ لازمی نہیں، ان سب سے بالکل بچتے ہوئے بھی یہ پورا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں نظام کا معاملہ ہو، جہاں نظام زندگی اور نظام عدل و قسط کو قائم کرنا ہو، جہاں کسی ظالمانہ اور استحصالی نظام کو بے خوبن سے اکھاڑ کر نظام عدل و قسط کا نفاذ ہو، وہاں یہ مرحلہ آ کر رہے گا، یہ ناگزیر ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے سورہ صف کے ضمن میں، یہی وہ پہلو ہے سیرت مطہرہ کا، علی صاحب الصلاۃ والسلام کہ جو مستشرقین کے نگاہوں سے اوجھل رہا ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اس اتمامی اور تکمیلی شان کو نہیں دیکھا، اس کی طرف اشارہ کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيد، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، یہاں صوتی آہنگ کو دیکھیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيد فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، یہ لوہا جو ہمیشہ سے اسلحہ بنانے کے کام آتا رہا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے وہ، کسی اسیر بادشاہ کے احساسات کی ترجمانی، کہ خود بخود زنجیر کی جانب کھچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی، وہ شمشیر، شمشیر و سنا، لوہا ہم نے اتارا۔ اب اتارنے کے معنی یہ نہیں کہ لوہا سیدھا آسمان سے اترا ہے، اللہ نے اتارا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے تخلیق فرمایا، وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، باس کا لفظ عرض کیا جا چکا ہے، جب جمع میں آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے فقر و فاقہ، بھوک کی تکلیف، اور جب واحد میں آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے جنگ۔ منتخب نصاب کے حصہ اول کا درس ثانی وہ ختم ہوتا ہے ان الفاظ پر، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس فیہ باس شدید ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، اسی لوہے سے چمٹا اور توا اور پرات اور پھکنی بھی بن جائے گی، لیکن اصلاً یہ قوت حرب و ضرب کے لیے، یہ اسلحہ اس کے لیے، جنگ کی صلاحیت اس میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ ہے اس کا نقطہ عروج، پوری بحث کا کلائمیکس، لے یا علما، اور تاکہ اللہ جان لے، لفظی ترجمہ ہوگا جان لے، لیکن جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے یہاں ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اللہ دیکھ لے، کھول دے، واضح کر دے، علم نشرہ کر دے، مبرہن کر دے، علا رؤوس الاشہاد اس چیز کو واضح فرما دے، اس لیے کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے اللہ کا وہ علم قدیم ہے، وہ جانتا ہے بغیر اس کے کہ کسی شے کا ظہور عالم واقعہ میں ہو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ اس کے جانصار وفادار بندے ماننے والے. دیکھیے یہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اس سورہ مبارکہ کی ساتویں آیت جہاں سے تقاضوں کا بیان شروع ہوا تھا، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہی دو الفاظ دہرائے گئے جنت کے ذکر میں، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہاں وہ جمع کے صیغے میں آیا. یہ جنت تیار کی گئی ہے پورے اہتمام کے ساتھ، اسے آراستہ کیا گیا ہے ان کے لیے کہ جو ایمان لائے ہوں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. یہاں وہی لفظ، من ینصرہ ورسولہ بالغیب، اور بالغیب یہاں بہت بامانی ہے، غیب میں رہتے ہوئے، یہ با حرف با جو ہے یہ ظرفیہ ہے، غیب میں ہے، اللہ کو دیکھ نہیں رہے، اللہ ان کی ظاہری بصارت کی گرفت میں آنے والا نہیں، وہ اللہ سے غیب میں ہیں، محجوب ہیں. جو لفظ اختیار کیا ہے شیخ علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے لیے، کشف المحجوب، خدا پردے میں نہیں ہے، تم پردے میں ہو، کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ تو آیا ہے. ایک مقام پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں، فسبحان الذی احتجب بشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے شدت ظہور کے پردے میں چھپ گئی. اس کا پردہ در حقیقت ظہور کی شدت کا پردہ ہے. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ازما تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ تو الظاہر ہے، چھپا ہے، کھلا ہے، آیا ہے، اس سے بڑھ کر آیا اور کون ہوگا. ہاں انسان محجوب ہے، وہ پردے میں آیا ہوا ہے، غیب میں وہ ہے، غیب میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی مدد کرے، اللہ کے رسولوں کی مدد کرے. یہاں پوری سورہ صف کو اپنی نگاہوں میں لے آئیے، پوری سورہ صف جو اس سلسلہ مسبحات کی ایک کڑی ہے اور اہم کڑی ہے، وہ گویا سورہ حدید کی اس 25ویں آیت کی شرح ہے. اس کا اختتام اسی لیے اس نصرت خدا و رسول کے ذکر پر ہوا ہے. آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. گویا کہ یہاں خوش طرح باشد کہ سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں، وہاں در حقیقت گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. دین اللہ کا ہے، اس کو غالب کرنا فرض منصبی میرا ہے، اب کون ہے جو مددگار بنے، اللہ کا بھی اور میرا بھی. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے نازل کردہ نظام عدل و قسط کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی نازل کردہ میزان کو نصب کرنے کے لیے، کون ہے جو اپنا جان اور اپنی مال پیش کرے، کون ہے جو اپنی جان اور اپنا مال پیش کرے، کون ہے جو جان و مال کی بازیاں کھیلے، کون ہے جو انفاق مال اور بذل نفس کے لیے آمادہ ہو. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے، کون ہے اس سے محبت کرنے والے، کون ہے اس کے رسول کی محبت اور عشق کے دعوے دار، جو ثابت کر دیں اپنے اس جہاد اور مجاہدے سے اپنے اس صبر اور مصابرت سے، اپنے اس انفاق مال اور بدل نفس سے کہ وہ واقعتاً ماننے والے ہیں اللہ کے، اور واقعتاً ایمان رکھتے ہیں محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. لیکن کہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ اللہ عاجز ہے، لاچار ہے، مدد مانگ رہا ہے، اسے مدد کی کوئی احتیاج ہے، کسی پہلو سے کوئی ضعف اسے لاحق ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ تو صرف تمہارے ایمان کی صداقت کا ثبوت کے طور پر، یہ تو تمہیں اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کرنا ہے. ورنہ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، زبردست ہے، توانا ہے، اس کی حکومت اپنے بل پر قائم ہے اور دائم ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، اس کا اختیار اس پوری کائنات کو محیط ہے، اسے کسی کی مدد کی کوئی احتیاج نہیں. یہ اس کی قدر افزائی ہے، یہ اپنے بندوں کی قدردانی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. اگر وہ اس کے دین کے لیے مال صرف کریں تو اسے اپنے ذمہ قرض سے تعبیر کرتا ہے، اور اگر اس کے دین کے لیے اپنی جانیں کھپائیں، اپنی قوتیں لگائیں، اپنی توانائیاں صرف کریں، اور اگر وقت آئے تو اپنی نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائیں تو اسے وہ اپنی نصرت سے تعبیر کرتا ہے. بہرحال بعثت انبیاء اور رسل کا مقصد اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا فرض منصبی جہاد و مجاہدہ فی سبیل اللہ، قتال و مقاتلہ فی سبیل اللہ، صبر و مصابرت فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے موضوع پر سورہ حدید کی یہ 25ویں آیت نہایت اہم بھی ہے اور بہت جامع بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.